ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے شدید وعید بیان فرمائی ہے جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھا لیتے ہیں، جس کو اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، بطور ظلم کے کھا جاتے ہیں. تو ان کے لیے وعید یہ ہے کہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. ظاہر میں تو مال ہے ان کا، لوگوں کا، اور اس مال کے ذریعے سے چاہے جو بھی چیز کھائیں، لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ مال، یہ ظلم کے طور پر کھانا ان کے لیے آگ کھانے کا سبب بن جائے گا، آگ میں جانے کا سبب بن جائے گا. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اسی لیے فرمایا کہ ان قریب دوزخ میں ڈالے جائیں گے. یہ بڑی سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو بطور ظلم کے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. مال کھانا کئی طرح سے ہو سکتا ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، کسی نے اس کا مال چھین لیا، زبردستی کھا لیا، یہ بھی زبردستی ظلم کے طور پہ کھانا ہے. اور کوئی یہ کہ خود سگا بھائی ہے، باپ مر گیا، اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، تو یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. بہرحال اس معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں، جہاں بہت سی خرابیاں ہیں، ان میں ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی، اور نہ ہونے کی وجہ سے اس میں جب وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو اس میں بچے بھی ہوتے ہیں شامل، بعض اوقات بڑے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، اور یہ مال ہم ناجائز طور پہ کھا جاتے ہیں. دیکھیے، جب کوئی شخص مرتا ہے تو چار چیزیں جو ہیں وہ لازم ہو جاتی ہیں اس کے مال میں. جب کوئی شخص مرتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین اور تدفین کا متوسط درجے کا جو خرچ ہے وہ آدمی لے سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ خرچ اپنے طور پر کرنا چاہے تو بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن میت کے مال میں سے بھی لینے کی گنجائش ہے، لیکن اس میں اسراف نہ کرے، ناجائز طور پر خرچ نہ کرے. جو ضرورت ہے اس حد تک تجہیز و تکفین و تدفین کا خرچ جو ہے وہ اس میں سے لیا جا سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میت کے ذمے جو قرض ہے اس کا قرض سب سے پہلے ادا کیا جائے، جس طرح اور بہت سے قرض خواہ ہوتے ہیں، انہی قرض خواہوں میں وہ بیوی بھی شامل ہوگی جس کا مہر ادا نہیں کیا، تو یہ مہر بھی ذمے میں قرض کے طور پہ ہوگا، تو اس کو وراثت تو جو ملے گی ملے گی، لیکن مہر اگر اب تک ادا نہیں کیا تو وہ مہر بھی دینا لازمی ہوگا. بعض ظالم یہ کرتے ہیں کہ شوہر کا انتقال ہوا، وہ بیچاری صدمے سے نڈھال ہے، اور ادھر جب جنازہ جا رہا ہے تو اب بعض عورتیں اسے مجبور کرتی ہیں کہ ارے تیرے شوہر کا جنازہ جا رہا ہے اسے مہر معاف کر دے، تو زبردستی کہہ سن کے معاف کرا دیتی ہیں، لیکن اس طرح سے معاف ہوتا نہیں. یا بعض جگہوں پر یہ کہ شوہر ہی خود معاف کرا لیتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں، اگر شوہر کے کہنے سے یا کسی کے دباؤ میں آنے کی وجہ سے لڑکی نے کہہ بھی دیا کہ میں نے معاف کیا، شرن اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر معاف نہیں کروں گی تو زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی ہے، تنگ کرے گا، ظلم کرے گا، مارے گا، پیٹے گا یا جو بھی زیادتی کر سکتا ہے وہ، تو اس لیے کہ تاکہ آئندہ کی زندگی تلخ نہ ہو وہ مجبوری دل کے ساتھ یہ کہہ دیتی کہ ہاں میں نے معاف کیا، لیکن شریعت نے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا. اس طرح سے معاف کرا دینے سے مہر معاف نہیں ہوتا بلکہ ذمے میں باقی رہتا ہے. ہاں اگر کوئی شخص بیوی کو مہر دے دے، اس کے ہاتھ میں مہر کی رقم دے دے کہ بھئی یہ تمہارا مہر ہے، اور بیوی اس کو وصول کر لے، اس کے بعد اگر اس کا جی چاہے تو کہے کہ ٹھیک ہے بھئی میں نے لے لیا، اب میں اپنی دل کی خوشی کے ساتھ تمہیں دیتی ہوں، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن زبانی کلامی جس طرح سے معافی تلافی کر لیتے ہیں تو اس طرح سے معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں. تو بہرحال اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو جس طرح اور لوگوں کے قرضے ادا کرنے ہیں، اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو وہ مہر بھی ادا کرنا لازمی ہوگا. زندگی میں اگر کسی دباؤ کے تحت اس نے معاف کر بھی دیا تھا تو وہ معاف ہوتا نہیں، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. تو پہلی چیز تجہیز و تکفین ہو گئی، دوسری چیز قرض ہو گیا. ذمے میں اس کے اگر قرض ہے کسی بھی شخص کے جو بھی مرتا ہے، اگر ساری جائیداد سارے اس کا مال و دولت قرض میں خرچ ہو جائے اور وارثوں کو کچھ بھی نہ ملے، تب بھی پہلی حیثیت یہ ہے کہ قرض ادا کیا جائے. اور اس کے بعد پھر تیسری چیز آتی ہے وصیت، کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت اس کی نافذ ہوگی ایک تہائی مال میں، یعنی سارا کا سارا مال اس کی وجہ. اگر کوئی یہ کہہ دے جی میرا مال جو ہے سارا کا سارا فلاں یتیم خانے میں دے دینا، یا مسجد میں لگا دینا، یا مدرسے میں دے دینا، یا اتنا اتنا یتیموں کو بانٹ دینا، اس ساری وصیت کا عمل نہیں ہوگا اس کی، اس لیے کہ اس کا محل تو زندگی میں تھا، اپنی زندگی میں چاہے جہاں پر دیتا وہ کار خیر، جتنا بھی کوئی کرنا چاہے زندگی میں اس کو موقع ہے، چاہو تو مسجدیں بناؤ، چاہو تو کنویں کھدواؤ، چاہو تو پل تعمیر کراؤ لوگوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی ضرورتوں کے لیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ ضروریات میں اس مال کو جہاں چاہو خرچ کرو، کوئی منع نہیں. لیکن مرتے دم تک اس کو بچا کر رکھنا اور یہ وصیت کرنا کہ صاحب میں مر جاؤں تو اس کو فلاں مسجد میں اتنا خرچ کر دینا، فلاں جگہ پہ اتنا دے دینا، تو ٹھیک ہے، اس وصیت کے اعتبار ہوگا اس کے تہائی مال میں. ایک تہائی مال کی حد تک اس کی وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے. مثلا ایک شخص ایک لاکھ روپے چھوڑ کے مرتا ہے اور اس نے کہا کہ جی میرے مال میں سے 33,000 روپے مسجد میں دے دینا، تو یہ جائز وصیت ہے، اس وصیت پر عمل کیا جائے گا. اس لیے کہ اس کی ایک تہائی مال میں ہم خرچ کر رہے ہیں اور باقی جو دو تہائی مال ہے وہ برسا کا حق ہے. شریعت اسلامیہ نے جو حقوق اور جو حصے جس کے رکھے ہیں ان حصوں کے مطابق ان ورثا کو مل جائے. تو اس لیے وصیت میں جو عمل ہوگا وہ ایک تہائی مال، اور وہ بھی اس وصیت پہ عمل ہوگا جو جائز ہو. کوئی اگر ناجائز وصیت کر گیا ہے تو ناجائز وصیت پر عمل نہیں ہوگا. بعض لوگ یہ کہیں کہ صاحب فلاں مر گیا، مرتے ہوئے بیچارہ یہ وصیت کر گیا تھا. اگر کسی ناجائز کام کی وصیت کر کے گیا ہے تو اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، پھر وہ سارا کا سارا مال ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا. تو بہرحال تیسری چیز یہ ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے وراثت. تجہیز و تکفین سے بھی فارغ ہو گئے، قرض تھا قرض بھی ادا کر دیا، وصیت کے مطابق بھی عمل کر لیا جائز وصیت کے مطابق، اب جو مال بچا وہ ورثہ کا ہے. اب اس میں بیوی کا بھی حصہ ہے، اس میں بہنوں کا بھی حصہ ہے، اس میں بھائیوں کا بھی حصہ ہے، اس میں جو ہے وہ بیٹوں کا بھی حصہ ہے، اس میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، تو مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں. ایسی صورت میں سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ساری صورتحال لکھ کر دارالافتاء میں بھیج دی جائے مفتی صاحب کے پاس، اور اس میں معلوم کر لیا جائے کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا اور ورثہ میں مثلا فلاں فلاں موجود ہیں، تو ہمارے درمیان وراثت کس طرح تقسیم ہوگی. بس یہ مسئلہ معلوم کر لو اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کر لو. سب سے آسان صورت یہ ہے. بعض لوگ اٹکل پچو کے طور پہ اپنے اپنے طور پر حصے بانٹ لیتے ہیں، فلاں کا اتنا حصہ ہو گیا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا. حالانکہ یہ ایسا حق ہے جو اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ہر ایک کا حصہ متعین کر دیا، اس لیے کسی مفتی، کسی مولوی، کسی پیر، کسی کے ہاتھ میں اس کو نہیں رکھا اللہ نے، بلکہ وہ حصہ متعین کر دیا. مفتی صاحب صرف اتنا کریں گے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو احکام بیان فرمائے ہیں اس کی روشنی میں وہ آپ کی وراثت تقسیم کر دیں گے، بس. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ متعین کر رکھا ہے. کس صورت میں کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، یہ ساری وضاحتیں ہیں. یہ مسئلہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ اس زمانے میں ہمارے یہاں اس میں بڑی کوتاہی ہے. دیکھیے، لوگ روز مرتے ہیں اور ایک دو نہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں، تو اس کا لازمی نتیجہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرنے والوں کے بارے میں، وراثت کے بارے میں جو ہے وہ مسائل کا ڈھیر ہوتا. لوگ پوچھتے کہ بھائی فلاں مر گیا، وراثت کیسے تقسیم کریں. لیکن میں آپ کو تعجب کی بات بتاؤں کہ دارالافتاء میں مفتیوں کے پاس وراثت کے مسئلے نہیں آتے، بہت کم. اور دیگر مسائل ہیں، طلاق کے مسائلوں کا انبار لگا ہوا، بے شمار مسائل. لیکن مرنا روزانہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اس قسم کے مسائل نہیں آتے. اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یا تو سارے مفتی ہیں، سب کو پتا ہے کیسے بانٹنا ہے بھائی، اور یا پھر سب کھا جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں کسی کو، بانٹتے ہی. باپ کا انتقال ہو گیا تو جو بڑا بیٹا کاروبار میں ہے بس وہ سب ہضم کر کے بیٹھ جاتا ہے، پھر جو چھوٹے بچے ہیں ان کو نہیں ملتا. اسی طرح بہنیں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، ان کو حصہ نہیں دیا جاتا. تو یہ ظلم بہرحال اس معاشرے میں ہو رہا ہے. یاد رکھیے کہ یہ انتہائی سخت بات ہے. شریعت اسلامیہ نے تو سب کو حصے دیے ہیں، متعین کر دیے ہیں. اب اگر ہم ہی نہ چاہیں اس کو تقسیم کرنا تو اس میں ہمارا قصور. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، ایک مرتبہ کہیں تشریف لے گئے کسی کی عیادت کے لیے، اور وہاں جا کر بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کہ اس کا وقت آخر ہے، تو آنا چاہتے تھے لیکن رک گئے، یہاں تک کہ امام صاحب کی موجودگی میں اس شخص کا انتقال ہو گیا. گھر میں ایک چراغ جل رہا تھا اسی کمرے میں، حضرت نے فوراً اس کو بجھا دیا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اب یہ وقت تھا اس کو جلانے کا، آپ نے تو بند کر دیا. فرمایا کہ نہیں، یہی وقت تھا اس کو بجھانے کا. اور پھر فرمایا کہ یہ چراغ چونکہ اس کی ملکیت تھی، اور اس کے مرتے ہی اس کا سارا مال بشمول اس چراغ کے، وہ سب ورثہ کا حق بن گیا، اور ورثہ کی اجازت کے بغیر اب اس کا جلانا جائز نہیں. یہ تو تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کہ ایک چراغ میں بھی فرما رہے ہیں سب ورثہ کا حق ہے. ہم مالوں کے مال جو ہے ہڑپ کر جاتے ہیں، لاکھوں روپے جو ہے نقد ہوں، بینک بیلنس ہو، دکانیں ہوں، زمینیں ہوں، پلاٹ ہو، اور اسی طریقے سے بنگلے ہوں، سب کچھ ہضم ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. لیکن یہاں ایک چراغ کی بات ہے صرف، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس میں بھی ورثہ کا حق ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا غالباً کچھ دن بعد، یا گھر تشریف لے گئے، تو حضرت مفتی صاحب کا خمیرہ جو کھایا کرتے تھے، تو مفتی صاحب کی اولاد نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت آپ کو کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اسے کھا لیجیے. لیکن انہوں نے ہاتھ میں لینے کے بعد فوراً کہا کہ بھئی یہ تو مفتی صاحب کا معلوم ہوتا ہے. کہا کہ ہاں. فرمایا کہ اس میں تو سب کا حق ہے ورثہ کا، میں کیسے کھا سکتا ہوں. تو فرمایا کہ حضرت برسا میں سب بالغ ہیں، کوئی نابالغ نہیں، کوئی غائب نہیں، سب کی اجازت ہے کہ آپ کھا لیجیے. تو حضرت نے اس کو استعمال فرمایا. اسے پتا چلا کہ ایسے ہی جو لوگ مال کھا جاتے ہیں تو وہ سخت غلطی کرتے ہیں، اور سخت ترین وعیدیں ہیں اس سلسلے میں. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے آپ کو سنا دی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلما کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا ان قریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، آگ میں ڈالے جائیں گے. تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کی طرف بڑی بے رغبتی ہے. ہمارے اس وقت دادا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھر ودامت برکاتہم العالی، ان کے دادا تھے مولانا عبدالعزیز صاحب، اور وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیت تھے، اور یہ خود حضرت مولانا خیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بھی تھے. لیکن اس قدر اللہ کا خوف دل میں تھا کہ سب سے پہلے اس کی فکر کیا کرتے تھے خاندان میں، برادری میں، کہ جنازے کی جب تدفین ہو جاتی تھی میت کی تو سب سے پہلے ان کے گھر میں آگے بیٹھ جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو مال ہے لے آؤ تاکہ میں وراثت پہلے تقسیم کروں، یعنی باقی کام تو بعد میں ہیں، سب سے پہلا یہ کام کرنے کا جو کام، اور یہ وہ کام ہے جو ہم کرتے ہی نہیں سرے سے. لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ سارا مال نکلواتے اور وہ رسا سامنے آ جاتے، سب کو شریعت کے مطابق تقسیم کرتے. اور انہی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ان کو جب وراثت ملی تو انہوں نے جب غور کیا تو کئی پشتوں سے، یعنی ہو سکتا ہے باپ دادا پردادا کی پشتوں میں وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کے پاس جب مال آیا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ بھئی اس میں تو وراثت در وراثت در وراثت ہے، اس لیے سب کا حساب کیا کون کون وارث وقت زندہ تھا اور اب ان کے اولاد میں سے کون موجود ہے. جس جس کا جتنا حصہ بنتا تھا، یقیناً کو بہت بڑی دولت نہیں تھی، کسی کے حصے میں دو آنے آئے، کسی کے حصے میں ایک آنا آیا، کسی کے حصے میں چار آنے آئے، لیکن ہر ایک کا حصہ الگ کر کے ایک لفافے میں رکھا، اس کا نام لکھا. اب اس سے ایک ایک وارث کو تلاش کر کے اس تک ایک ایک آنا، دو دو آنے پہنچانا، یہ معمولی بات ہے. ہمارے جیسے تو لاکھوں ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن ایک ایک آنا، دو دو آنے، چار چار آنے اس زمانے میں لوگوں تک پہنچانا، اس سے وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف. اللہ کا خوف اگر دل میں نہ ہو تو پھر لاکھوں بھی ہضم کر لو کچھ نہیں، اور اللہ کا خوف اگر ہو تو پھر ایک آنا بھی ایک آدمی کسی کو ظلم سے نہیں کھا سکتا. حضرت مولانا سبحان محمود صاحب جی یہاں خطیب تھے اور شیخ الحدیث سے دارالعلوم جامعہ کراچی کے، غالباً انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر کسی کا مال چارانے بھی ظلمن کھا لے گا تو 1200 مقبول نمازیں اس کی وجہ سے دینی پڑیں گی ایک چارانے. تو جو لاکھوں کروڑوں ہضم کر جاتے ہیں، حساب کتابی کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیا انجام ہوگا اس کو. اس لیے میرے عزیز بھائی، اس طرح بہت خیال کرنا چاہیے. معاشرے کے اندر بے انتہا بے رغبتی ہے اس معاملے میں کہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد ہم جن امور میں آج مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ سب سے اہم ترین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم ہو. دیکھیے، ایک بزرگ تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک مرید نے انہیں خواب میں دیکھا، اور دیکھا یہ کہ سخت گرمی کا عالم ہے، چٹیل میدان ہے، اور اس میدان میں سخت گرمی کے عالم میں پریشان ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ تو بڑے نیک آدمی تھے، کیا جو اعمال آپ نے کیے وہ قبول نہیں ہوئے؟ فرمایا کہ نہیں، الحمدللہ، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، لیکن تم جس مصیبت میں مجھے مبتلا دیکھ رہے ہو وہ صرف ایک سوئی کی وجہ سے ہے. مرنے سے پہلے کسی پڑوسی سے ایک سوئی مانگی تھی کپڑا سینے کے لیے، اور اس کے بعد اس کو الماری میں ایک جگہ رکھ دیا تھا یہ خیال کر کے کہ بعد میں دے دوں گا، لیکن نوبت نہیں آئی دینے کی اور انتقال ہو گیا. تو اس سوئی کی وجہ سے میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں, اور اس کو کہا کہ اگر تم سے ممکن ہو تو گھر جا کر یہ سوئی ہمارے پڑوسی کو دے دو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دے. چنانچہ اس کے گھر گئے اور گھر والے سے پوچھا کہ دیکھو فلا الماری کھول کر دیکھو کہ وہاں کوئی سوئی رکھی ہے. انہوں نے کہا رکھی ہے. کہا تمہیں پتا ہے کس کی؟ کہا یہ بھی پتا ہے پڑوسی کی ہے. تو کہا اب تک دی کیوں نہیں؟ کہا دی اس لیے نہیں کہ لوگوں کا آنا جانا تھا, ہم نے سوچا اس سے فارغ ہو جائیں گے تو معمولی سے سوئی یہ دے دیں گے. فرمایا کہ اللہ مجھے دے دوں تاکہ میں دے دوں. اور پھر انہوں نے اپنا خواب بھی بیان کیا. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ان کے خواب میں آئے تو اب منظر بدلا ہوا تھا اور عیش و آرام میں تھی. ایک سوئی صرف اس طور پر کہ قرض لیا ہے کسی سے اور ارادہ بھی ہے دینے کا لیکن دے نہیں سکے, اس کا بھی وبال ہے. تو ایک آدمی جان بوجھ کے ارادوں سے لیتے ہیں, ہم تو قرضہ بھی کسی سے لیتے ہیں تو دینا وینا تو ہے نہیں, بھائی لے لو کھا جاؤ, اس کا وبال کیا ہوگا بھائی؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو یہ تو ایک بزرگ کا واقعہ. دو صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان دونوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا. غالباً ایک حضرت عوف بن مالک تھے اور دوسرے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی مر جائے مرنے کے بعد خواب میں آئے. انہوں نے کہا ایسا ممکن ہے کیا؟ کہا کہ ہاں ممکن ہے. کہا کہ ٹھیک ہے پھر معاہدہ کر لو. دونوں نے معاہدہ کر لیا اور اتفاق سے جس نے یہ پیشکش کی تھی معاہدے کی حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا انتقال پہلے ہوا. جب انتقال ہو گیا تو وہ ان کی تدفین ہو گئی. پہلی رات حضرت عوف بن مالک کے خواب میں آ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا گزری, کیسے کیا کیفیت رہی. کہا کہ سارا دن کی اطلاع کے بعد اب میں حساب کتاب سے فارغ ہوا ہوں. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی گردن پر ایک سیاہ داغ ہے. پوچھا کہ یہ داغ کیسا ہے؟ تو کہا کہ بس اس داغ کی وجہ سے مصیبت میں ہوں. یہ داغ جو ہے وہ ایک یہودی سے 10 درہم قرض لیے تھے اور میرے گھر میں تیر رکھنے کا جو ترکش ہے اس میں وہ رکھے ہوئے ہیں, اور قرض لیے تھے کہ میں ان کو کہیں خرچ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ خرچ بھی نہیں ہوئے اور انتقال ہو گیا. تو اس قرض کی وجہ سے ان درہموں سے مجھے داغا گیا جس کا تم نشان دیکھ رہے ہو. فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو کل جانا گھر میں اور وہ درہم جو یہودی سے لیے تھے واپس دے دیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر ایک پٹی بندی ہوئی. کہا کہ یہ پٹی کیسے بندی ہوئی ہے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب موت کا وقت آیا تو سختی اتنی تھی کہ میں نے اس سختی کے عالم میں اپنی انگلیاں چبا لی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی, تم نے چونکہ یہ اپنے آپ پر ظلم کیا اس لیے اب ہم ٹھیک نہیں کریں گے. تو میں نے پٹی اس لیے چڑھائی ہوئی تاکہ تمہیں نظر نہ آئے ورنہ تمہیں بھی تکلیف ہوگی. خیر یہ اٹھے اور اس کے بعد دوسرے دن گھر گئے ان کے. تو جیسے انہوں نے کہا تھا ویسے ہی معاملہ ہوا, قرض یہودی کا واپس کیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرض تو واپس ہو گیا لیکن انگلیوں کا معاملہ اب ہے, آپ دعا فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. چنانچہ رات کو جب خواب دیکھا تو وہ سیاہ داغ بھی ختم, خوش تھے اب, اور انگلیوں پر پٹیاں بھی نہیں تھی کہ الحمدللہ. جیسے ہی معاملہ صاف ہوا اللہ تعالیٰ نے بھی معاملہ صاف کر دیا. تو بہرحال سننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں کہ دوسروں کا مال لے کر جو کھا جاتے ہیں, ہڑپ کر لیتے ہیں, واپس نہیں لوٹاتے, چاہے بطور قرض کے ہے یا اور کسی صورت میں, وراثت تقسیم نہ کر کے بھی اگر ہم مال کھا رہے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں. دیکھیے جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا یہ بھی اب وارثوں کا حق ہوتا ہے, بغیر اجازت کے ان کو کسی کو دینا یہ بھی جائز نہیں. آج عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وارث کا مال جیسے چاہتا ہے कोई बड़ी बेटी कोई चीज ले जाती है, दूसरी कहती है भैया मुझे अब्बा की चीज पसंद है ये मैं ले जाऊंगी, वो कहती है मैं निशानी के तौर पर घड़ी रख लूंगी, एक कहते सोने की अंगूठी मैं रख लूंगी, और इस तरह से वो एक एक दो दो चीजें बगैर बड़ा से तकसीम किए हुए इस तरह से ले जाते हैं, जायज नहीं। इसका तरीका यह है शरीयत में कि अगर वरासा सब बालिग हो, कोई गायब ना हो, कोई नाबालिग ना हो, तो सब वरासा की मर्जी से किसी एक को माल का मालिक बना दिया जाए। मसलन अगर वालिद का इंतकाल हो गया, मां मौजूद है, तो सारी चीजों जो उस वक्त मौजूद हैं, अगर वरासा चाहें तो अगर खुशी के साथ चाहें तो सब चीजों का मालिक जो है वो वालदा को बना दे और उनको इख्तियार दे दे कि आप जिसको चाहे दे दें। तो ऐसी सूरत में तो गुंजाइश है, अब मां जो है जिसको चाहे दे दे, लेकिन बगैर इसके तकसीम के इसको लेकर जाना और इसको इस्तेमाल में लाना ये किसी तौर पर भी जायज नहीं। इसी तरीके से बाप जाहिल ये समझते हैं, बाप का इंतकाल हो गया तो लाजिम बात है जिस तरह जो है वो बेटे उस वरासत में शरीक हैं, ऐसे ही लड़कियां भी हैं। अब चाहे लड़की शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, तो बात जाहिल ये कहते हैं साहब शादीशुदा को तो हम इसलिए देंगे कि हमने जहेज दे दिया, 10 लाख जहेज में खर्च कर दिए थे, इसलिए इन्होंने तो अपना हिस्सा ले लिया। याद रखिए जहेज में जो कुछ दिया गया था वो एक हदिया था, एक तोहफा था, उसका इस वरासत से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा ये कहकर जान छुड़ा लेना और वरासत को तकसीम न करना ये ज्यादती और जुल्म है। इसलिए उनको जो वरासत में शरीयत ने हक दिया है, हिस्सा दिया है, वो देना चाहिए। तो बहनों को भी हिस्सा दे, चाहे वो शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, अच्छे अच्छे दीनदार लोग ऐसे मामलात के अंदर जो है वो चुप करके बैठ जाते हैं और अपनी वरासत ये बाप की वरासत को अपनी बहनों में तकसीम नहीं करते, तो बड़े जुल्म ज्यादती की बात है। याद रखिए कि इन सब चीजों का हिसाब किताब हमने देना है। यहां अगर कोई खा भी जाएगा तो बहरहाल आखिरत में तो अल्लाह के यहां तो हिसाब देना है। जब एक मुसलमान का अकीदा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा भी किया जाएगा, अल्लाह के सामने पेशी भी होगी, तो यकीनन इन सब चीजों का हिसाब किताब भी होगा। इसलिए बड़ा डरता रहना चाहिए इन मामलात में। ये मामलात इसलिए बार बार सामने लाते रहते हैं ताकि जो कोताहियां हो रही हैं कम से कम उनको जान लेने के बाद उन कोताहियों से बचने की फिक्र करें। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं जाती तौर पर भी बाज को जानता हूं, लेकिन मजबूर हैं अपने घर की बातें बताते हैं, बड़े भाई ने ये किया, या वालदा बाज़ोकात ये करती है कि मां जो है उसकी मिल्कियत में सब चीजें आ जाती हैं एक तरह से, तो वो तकसीम नहीं होने देती। तो बहरहाल इस पे बहुत सारी कोताहियां हैं। याद रखिए कि अगर कोई शख्स किसी का एक बालिश जमीन भी कब्जा कर लेगा, हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सातों जमीन की तह तक वो जो मट्टी है एक बालिश जो कब्जा की है उसने, उन सबको गले का हार बना के उसके गले में तोक बना के डाल दी जाएगी। तो माल जिसका भी हो नाजायज तरीके पर खाना और हजम कर लेना ये जायज नहीं है। अल्लाह ताला अपने फजल से हमें इन तमाम बातों को समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिस जिसका जो भी हक निकलता है अल्लाह ताला अपने फजल करम से बनने से पहले उन हकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। और अगर वरासत तकसीम नहीं हुई उसकी भी कोशिश करनी चाहिए कि ताकि जो हक शरीयत का जिसको जो हक मिलता है वह हक उसे मिल जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए कुछ किताबें हैं और ये बड़ी अहम किताबें हैं, इसमें भी हुकूक से मुताल्लिक ही कुछ बातें बताई गई हैं। तो मैं बार बार ये बात अर्ज करता हूं कि जो किताबें तकसीम होती हैं वो आती तो कीमतन ही हैं, अगरचे यहां उनको फ्री तकसीम किया जाता है, लेकिन एक तो ये कि सवाब की नीयत से और दूसरा ये कि आप पढ़ेंगे उनके लिए सदका जारिया बनेगा। और ये बात भी मैं अर्ज करता हूं कि अगर आप पढ़ लें तो आप ये किताब आगे बढ़ा दें, और ये बड़ी अहम किताब है जो आज बांटी जा रही है, तकसीम की जा रही है, हुकूक से मुताल्लिक है। और हुकूक भी अजीज व अकारीब के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक जिनसे हम नावाकिफ हैं, तो इनको पढ़िए और इस नीयत से पढ़िए कि अल्लाह हम इनको पढ़कर कोशिश करेंगे कि अपने एक एक अजीज का रिश्तेदार का हक अदा करें। याद रखिए इन हुकूक के बारे में सवाल होगा क्यामत के दिन, और जो सिला रहमी करेगा यानी मां की तरफ के जो रिश्तेदार होते हैं रहम से जिनका ताल्लुक होता है, वह आमतौर पर वो صلہ رحمی کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. تو ان رشتہ داروں سے تعلق رکھنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کے رشتہ داروں کو بھول جائیں. تو بہرحال صلہ رحمی کرنا, ان کی غم خوشی میں شریک ہونا جائز حد تک, جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے, تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور ان کے حقوق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے تو اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے. تو ہم میں سے کون ہے جو چاہتا مر جائے؟ مرنا ہے وہ ایک الگ بات, لیکن سب یہ چاہتے ہیں وہ ابھی نہ مرے, کچھ وقت جئیں. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. انشاءاللہ اس صلہ رحمی کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکت عطا فرما دے. جن صاحبان کو نہ ملی ہو تو ہاتھ اوپر کر لیں تاکہ ان تک کتاب پہنچ جائے. ادھر لے آؤ بھائی. آگے والوں کو تو تم نے محروم کر رکھا سر. ہو گیا بھائی. چلیے اگر رہ جائیں تو بعد میں بھی آپ لے سکتے ہیں, بعد میں لے لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالی. نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک. لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ہو چکی ہیں, اپنے فضل سے ان کوتاہیوں کی تلافی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. جس کا بھی حق ہمارے ذمے ہے مرنے سے پہلے اللہ اس کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. یا اللہ اپنے فضل سے پانچوں وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما. اے اللہ جتنے حقوق آپ کے ہیں ان کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرما, اور جو لوگوں کے حقوق ہیں اللہ ان کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجئے جب تک ایک ایک حق سے ہم سبکدوش نہ ہو جائیں. اے اللہ سارے حقوق سے سبکدوش فرما کر پھر اپنے پاس بلائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائیے کہ آپ ہم سے راضی ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.